السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، اہل میشیگن کے لیے، اہل ڈیٹرائٹ کے لیے، ٹرائی والوں کے لیے، اس کے قرب جوار والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، یہ بہت مبارک بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک اور ادارے کی شکل مرحمت فرما دی. لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو مبارک ہو بلڈنگ. بھائی، یہ تو آپ کی ہے، ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں مبارکباد کیوں دیں گے؟ بھائی، یہ اللہ پاک نے آپ کے لیے سہولت کا نظم فرمایا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے مبارکبادی کی بات ہوتی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بحیثیت خصوصی طور پر اہل ڈیٹرائٹ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے. اور یہ خوشی اور مسرت کی بات، آپ سوچیں گے کہ کیا اس میں کیا خوشی ہے؟ ایک اور برڈن آپ نے بڑھا دیا ہمارے سر پہ. کئی مدرسے یہاں پہلے سے چل رہے ہیں، کئی ادارے پہلے سے چل رہے ہیں. قاری الیاس صاحب کا مدرسہ ہے، وہ دارالعلوم ڈیٹرائٹ جو ہے مسجد نور کا وہ مدرسہ ہے، اور بھی مدرسے چل رہے ہیں. تو پھر آپ نے ایک اور ہمارے سر پہ ڈال دیا مصیبت کہ اب اس کے بھی خرچے اٹھاؤ، اس کے بھی اخراجات برداشت کرو، اس میں بھی تعاون کرو. اس میں خوشی کہاں ہوئی؟ اس میں تو یار بہت افسوس کی بات ہے، رنج اور صدمے کی بات ہے. مسلمان جو ہے خوشی کی بات کو اور صدمے کی اور غم کی بات کو اپنی طرف سے طے نہیں کرتا، اس کا اللہ اس کے لیے طے کرتا ہے کہ کس میں اسی کے لیے اس کے لیے خوشی کی بات ہے اور کس میں اس کے لیے رنج کی بات ہے. دینی ادارے جو ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے کسی بھی ملک میں اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اسلام کیسا ہے، اور مسلمان اسلام سے ہے. ہم مسلمان ہیں، عام آدمی بھی ہیں، یہاں کے سٹیزن بھی ہیں، یہاں کے رہنے والے بھی ہیں، یہاں کے شہری بھی ہیں، اس کے ساتھ مسلمان ہیں، بلکہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ سب چیز نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اور مسلمان اسلام سے ہے، تو اسلام کی جو اپیرینس ہے کہ اسلام دکھتا کہاں سے ہے، وہ ادارے ہوتے ہیں. جس ملک میں، جس علاقے میں اداروں کی جو شکل ہے، اداروں کی جو حیثیت ہے، اس سے ان کے اسلام کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اس کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. اب جیسے یہاں پر، یہاں کی تعلیم، یہاں کا ایجوکیشن، یہاں کی سائنس، یہاں کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں مشہور ہے. آپ اس کو کس چیز سے متعین کرتے ہو، کس چیز سے جانتے ہو کہ بھئی یہ ملک ترقی پر ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹیوں سے جانتے ہو، یہاں کی لائبریریوں سے جانتے ہو، یہاں کی لیب سے جانتے ہو، یہاں جو کام ہوتے ہیں اس ملک میں اس سے جان پہچان ہے پوری دنیا کے اندر کہ واقعتاً یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور اس نے اس سے سہولتیں اٹھائی ہیں. تو اگر اسلام کو بھی ایسے ہی شناخت دینی ہے تو اسلام کو بھی اس لیول پہ لے جانا ہوگا آپ کو. کسی بھی یونیورسٹی میں 40,000-45,000 بچے عموماً ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو مقدار ہے، تعداد ہے، وہ 40,000-45,000-50,000 تک ہوتی ہے. مسلمانوں کے پاس کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، ادھر 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 خواتین میں یہ ہے کہ وہاں بچے نے اسپیکر کے پاس کچھ ہاتھ لگا دیا ہے تو آواز صاف نہیں آ رہی، برائے مہربانی تھوڑا سا ریسیور وہاں ہے. اچھا، تھوڑا سا بچوں کو دور رکھیں اسپیکر کے پاس سے، اسپیکر کے سامان کے پاس سے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے چھوٹے بیبی شکل کے اندر ابھی پائے جاتے ہیں یہاں پہ. ہمارا اسلام اسٹیبلش نہیں ہے اور مسلمان بھی اسٹیبلش نہیں ہے, بالکل ابتدائی نوعیت میں ہم لوگ ہیں یہاں پر, اور ہمیں اسلام کا کام کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. برادران ملک کے سامنے اسلام کا تعارف کرانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک اسی لیے اتارا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے ان کے سامنے صحیح تعلیمات رکھی جائیں. اللہ پاک کو دیکھو کیسا علم ہے, ان کا علم کیسا محیط ہے, ان کا علم کیسا جامع ہے, ان کا علم کیسا کامل ہے. انہوں نے فرمایا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا اور یہ اللہ کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور بھی مقاصد بیان کیے گئے مسلمانوں کے, لیکن ایک یہ خاص طور پر سورہ کہف میں بیان کیا گیا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ فتن کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے, قیامت کے قریب کے زمانے سے خصوصیت سے تعلق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعہ وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو دجالی فتنے سے کوئی خاص اس کا ہے تعلق ہے؟ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی, ان آیتوں کی, اس سورت کی تفسیر لکھی ہے, بڑی عجیب و غریب ہے. اس میں یہ سارے نکات بہت واضح انداز میں وضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں. غرض یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں اپنے ان برادران وطن کو بتانا بھی, برادران ملک کو بتانا بھی ہے, تعارف کرانا ہے, ان کا اچھے طریقے سے کرانا ہے, سلیقے سے کرانا ہے, ہمدردی سے کرنا ہے, محبت سے کرنا ہے, شفقت سے کرنا ہے, اچھے شہری بن کے کرنا ہے, امن و شانتی کے ساتھ کرنا ہے, سلامتی کے ساتھ کرنا ہے. چونکہ اسلام تو سلامتی کا دین ہے, ایمان تو امن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, امن کے ساتھ کرنا ہے, سلامتی کے ساتھ کرنا ہے, مگر کرنا ہے. ذمہ داری سے تو سبکدوش نہیں ہو سکتی یہ امت. اور پھر اپنے جو مائگریٹ ہو کے مسلمان جوخ در جوخ چلے آ رہے ہیں, الحمدللہ تعالی دن بدن اضافہ ہے اس کے اندر, ان کی ماشاءاللہ یہاں جنریشنز وجود میں آ رہی ہیں, اولادیں ہو رہی ہیں, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں میں اولاد کی بڑی برکت ہوتی ہے, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش بھی ظاہر فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ شادی بھی کرو تو یہ دیکھو کہ بچے زیادہ ہونے کی پاسبلٹیز ہے نہیں ہے. تزوج الودود الولود, جن کے پاس زیادہ بچے ہوں وہاں شادی کرو تاکہ تمہارے بچے زیادہ ہوں. فینی مقاصر فینی اباہی بکم الامم, دوسری امتوں کے مقابلے میں مجھے فخر کا موقع ملے گا قیامت میں کہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں میں بچے بھی بہت ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. یہاں والے جو تصور دیتے ہیں کہ بھئی ہم دو ہمارے دو, کوئی مجبوری اگر نہ ہو تو یہ تصور صحیح نہیں ہے. ہاں کوئی معذوری ہے, کوئی مجبوری ہے, قدرتی طور پر نظام ایسا ہے تو کوئی کہا نہیں جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان آنے والی نسلوں کے دین کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور دین و ایمان کی حفاظت کے واسطے کیا جدوجہد مسلمان کر رہا ہے؟ اتنا انتظام مسلمانوں پر فرض ہے کہ پورے امریکہ میں بالخصوص جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان بچہ رہتا ہو اس کی بہترین دینی تعلیم و تربیت کی سہولت فراہم ہو, یہ مسلمانوں پر فرض ہے. بڑوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے, بڑوں میں دین آ جائے, دینداری آ جائے, اسلام پر چلنے والے ہو جائیں, اسلامی تقاضوں کو لینے والے ہو جائیں, اسلامی تقاضوں کو پورے کرنے والے ہو جائیں. اس کے لیے اللہ پاک نے دعوت کی نظام کو زندہ رکھا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ دعوت کی محنت چل رہی ہے, اس کے اثرات اور فائدے بھی ظاہر ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ تعالی ہر علاقے میں کام ہوتا ہے. ڈیٹرائٹ میں بھی اچھا خاصا الحمدللہ کام ہے, اور تربیت کا نظام بھی ہے کہ بڑوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ خانقاہی نظام سے ہوتی ہے, مشائقین کی لائن سے ہوتی ہے. بہت سی بری عادتوں میں ہم پھنس چکے ہوتے ہیں, تو بری عادت کا چھوڑنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہوتی. بہت سے گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں, خواص کیا, عوام کیا, سبھی. اب گناہوں سے بچنا اور نفس و شیطان کے مقائد سے اپنے کو بچانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا, لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے, ایک طویل مدت چاہیے ہوتی ہے جب کہیں جا کے تھوڑی تھوڑی چیز قابو میں آتی ہے, اور اللہ اگر خاص فضل فرما دے تو پوری بھی قابو میں آ جاتی ہے. تو بڑوں کے نظم کے لیے, اور پھر بڑوں کی تعلیم کا بھی نظم کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, سب عمروں کے تھے, بچے بھی تھے, نوجوان بھی تھے، اجڑ عمر کے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تعلیم و تربیت کا نظم فرمایا، یہ نہیں کہ خالی بچوں کا فرمایا، اور بچوں کا تو بہت اسپیشل طریقے پر فرمایا. سب کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ کو استاد کا نظم فرمائے ہیں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت استاد کے مدینہ منورہ کو آپ نے ہجرت سے پہلے بھیجا ہے کہ وہاں مسلمان بچوں کو پڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، دینیات ان کو سکھائیں. چونکہ اگر بچہ جو ہے جیسے اس کو گروتھ کیا جائے گا، جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں اس کو رکھا جائے گا، ویسا وہ پڑھے گا. تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام پہلے سے فرمایا، اور بڑوں کی تربیت تو خدا فرماتے تھے، اور تربیت میں بھی ہر چھوٹی بڑے جزئیے کو لے کر آپ محنت فرماتے تھے. مسنون دعائیں کوئی ایسی فرض چیز نہیں ہوتی نا، لیکن اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ٹائم دیتے تھے اور محنت فرماتے تھے، یاد کراتے تھے، سنتے تھے دوبارہ. وہ مشہور حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے نا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا کیسا پتا ہے، کیسے سویا جاتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول عالم، تو آپ نے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک، جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ تو فتوضا وضو اک للصلاۃ، نماز کے جیسا وضو کرنا، ثم استجی علی شقک الایمن، پھر دائیں کروٹ پہ سونا، ثم قل اللهم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک والجأت ظهری الیک لا ملجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا یاد کرنا، ایک وہ دعا ہے جو ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں اور بڑے سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اللہم ابھی اسم کا موت ہوا ہے. ایک یہ دعا ہے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور اس کے بعد میں ان سے پوچھا کہ وہ دعا یاد ہو گئی؟ تو فرمایا کہ جی ہاں یاد ہو گئی. تو اکتفا نہیں فرمایا اس پہ، فرمایا سناؤ. ان صحابی نے سنایا اس دعا کو. وہ چونکہ عربی داں تھے، عرب سمجھتے، عربی اچھی سمجھتے تھے، اور نبی اور رسول کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا بھی فرق ان کے ذہن میں تھا. رسول بڑا لفظ ہے، نبی چھوٹا لفظ ہے. ان دونوں میں نہ نبی چھوٹا ہوتا نہ رسول چھوٹا ہوتا، دونوں بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں رسول کا لفظ بڑا ہے، نبی کا لفظ چھوٹا ہے. رسول 313 ہے اور نبی 100,000 سے زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرمایا ہے. تو انہوں نے وہ دعا سنائی اور دعا سناتے ہوئے تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کر دی. آخر کا جو جملہ ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت، آپ کی کتاب پر میں ایمان لاتا ہوں اور آپ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا احا کذا علمتک، کل میں نے کیا ان لفظوں کے ساتھ تجھے سکھایا تھا؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا پھر میں نے کون سے لفظ بتائے تھے؟ فرمایا تھے آپ نے فرمایا تھے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. فرمایا جیسا میں نے سکھایا ویسے یاد کرنا ہے، اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں جن کو آپ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. لفظوں کی نزاکت کو تو سرکار ہی سمجھنے والے تھے. کیسی تربیت فرماتے تھے آپ بڑوں کی، یہ چھوٹے بچوں کی نہیں ہو رہی تعلیم، یہ چھوٹے بچوں کی نہیں ہو رہی تربیت. یہ تربیت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے. تعلیم کا تعلق تعلیم سے ہے، نالج سے ہے. تربیت کا تعلق تعدب سے ہے، ادب سکھانے سے ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. ادب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام آپ کس طریقے سے کریں گے، چاہے وہ کام بات کرنے کا ہو، چاہے وہ کام کام کرنے کا ہو، چاہے وہ عبادت کرنے کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے رہن سہن کا ہو، لیونگ سٹائل ہو، کچھ بھی ہو، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق، سب چیزوں کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. ادب کا تعلق پریکٹیکل سے ہے، عمل سے ہے. وہ آپ نے سکھایا، اور آپ ایک ایک صحابی کو سکھاتے تھے، بڑوں کو بھی سکھاتے تھے. خواتین میں بھی اس کا نظام زندہ تھا. محض اس مصلحت سے، اور بھی مصلحتوں کے ساتھ، ایک یہ بھی مصلحت تھی کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا نظم ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں فرمائیں، سب کو پتا ہے، ورنہ جس نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے شادی کی اور 55 سال تک ویسے ہی ان کے ساتھ میں رہے، اپنی عمر کے 55 سالہ دور تک، ان کو کیا ضرورت تھی مزید شادیاں کرنے کی؟ وہ تو انتہائی زاہد اور شاکر تھے، ان کو نہیں تھا دنیا سے کچھ لینا دینا, لیکن 55 سال کی عمر ہونے کے بعد ہوئی ہیں آپ کی یہ ساری شادیاں بعد والی. علماء نے اس کی وجہ یہی بتائی ہے کہ مصلحت دوسری تھی وہاں, مصلحت تعلیم کی تھی خواتین کی, مصلحت تربیت کی تھی خواتین کی تھی, مصلحت خواتین کے مخصوص مسائل سے متعلق صحیح ہدایات اور صحیح رہنمائی اور رہبری کی تھی. خواتین کے لیے تعلیم کا نظم, مردوں کے لیے تعلیم کا نظم اور تربیت کا نظم, اور بچوں کے لیے تعلیم کا نظم اور تربیت کا نظم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے فرمایا. چونکہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ ہیں, اللہ کے داعی بن کر آئے, ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے. اور جیسے آپ معلم بن کر آئے ویسے آپ مؤدب بن کر آئے. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاق کے جو معیارات ہیں, بہتر اخلاقات کے جو کمالات ہیں, ان کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. سب سے بہترین خلق, خلق کا کمال کیا ہے, صدق کا کمال کیا ہے, عفاف کا کمال کیا ہے, شجاعت کا کمال کیا ہے, سخاوت کا کمال کیا ہے, حیا اور مروت کا کمال کیا ہے, فتوت کا کمال کیا ہے, اخلاص کا کمال کیا ہے, توحید کا کمال کیا ہے, توکل کا کمال کیا ہے, مکارم اخلاق کا معیار پورا کر دینا, تفویض کا کمال کیا ہے, رضا بالقدر کا, رضا بالقضاء کا کمال کیا ہے, تسلیم کا کمال کیا ہے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں تو ان مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں. آپ مؤدب تھے, آپ معلم تھے, آپ داعی تھے, اور یہ تینوں کام آپ نے کیے. اور صحابہ کی تربیت فرمائی, بچوں کی تربیت فرمائی, بڑوں کی تربیت فرمائی, مردوں کی تربیت فرمائی, عورتوں کی تربیت فرمائی, اسلامی سانچے میں سب کو ڈھالا. ایک انسان کیا ہے, سانچا ہے, اس میں اس کو اسلام کیا ہے, سانچا ہے, انسان کو اس میں ڈھالنا ہوتا ہے. اس کی سوچ کا انداز, اس کے جذبات کا انداز, اس کی نیت کا انداز, اس کے عمل کا انداز, اس کے دل کی خواہشات کا انداز, اس کی عبادتوں کا, اس کے معاملات کا, اس کی معاشرت کا پورا اسلام بنا دینا ٹوٹلی, اندر باہر سے اسلام کا ترجمان, اسلام کا نمائندہ بنانا. چونکہ اللہ کو اسلام پسند ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. جب بندہ اسلام میں ڈھلے گا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا, اور جب تک وہ نہیں ڈھلے گا, جب تک وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوگا, دنیا والے اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں, وہ خود کو پسند کرے یا دنیا اس کو پسند کرے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. پسندیدہ ہونا چاہیے اللہ کا, اور وہ ہوتا ہے اسلام سے. تو اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈھالا تھا, یہ آپ کا انداز تھا. اسی لیے میرے دوستو بھائیو, جگہ جگہ دینی اداروں کی ضرورت ہے, اور ایک سے زیادہ ضرورت ہے, دو سے زیادہ ضرورت ہے, تین سے زیادہ ضرورت ہے. جتنے مسلمان ہیں اتنی ضرورتیں ہیں, جتنے مسلمان ہیں اتنی ضرورتیں ہیں, مسلمانوں کے جتنے بچے ہیں اتنی ضرورتیں ہیں, اور جتنا آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں اتنی ضرورتیں ہیں. حق تعالی شانہ نے اداروں کو انسانیت سازی کی فیکٹری بنایا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے, اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ اداروں کی خصوصیت کیا ہے, تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ انسانیت سازی کی فیکٹری ہے. ویر بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے, مکانات بنانے کی کمپنیاں ہوتی ہیں, سامان بنانے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, مختلف قسم کے پروڈکشن تیار کیے جاتے ہیں, المونیم کے بھی, لوہے کے بھی, پلاسٹک کے بھی, اور مختلف چیزوں کے بھی, لکڑی کے بھی. ایک انسان بنانے کی بھی فیکٹری ہوتی ہے. انسان بنانے کی فیکٹری دینی ادارے ہیں. دینی اداروں کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دین کے مطابق انسان بنے تو وہ انسان بنا, اگر دین کے مطابق انسان نہیں بنا تو چاہے کہیں بھی بنا ہو اور کچھ بھی بنا ہو, وہ سب بن گیا, انسان نہیں بنا. دین سے ہٹ کر اگر کچھ بنا کوئی آدمی یا کوئی عورت, تو وہ جو بھی بنی ہو انسان نہیں بنی ابھی. انسان کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے, اللہ کے پسندیدہ دین سے ہے, وہ بھی خالی دینداری سے بھی نہیں ہے. وہ جب تک نہیں بنے گا وہ آدمی بنا نہیں. اس لیے دینی اداروں کی ضرورت ہے, اور یہ دینی ادارہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہوتی ہے, اور یہ دینی ادارہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے, اور یہ دینی ادارہ ایمان والوں کے رزق کے اندر برکت کا اضافے کا باعث ہوتا ہے, برکت کا اور اضافے کا باعث ہوتا ہے. یہ سورسز آف انکم میں سے ہے مسلمانوں کی. اسپینڈنگ کی جگہ نہیں ہے یہ, یہ خرچ کی جگہ نہیں ہے خالی, یہ کمائی کی جگہ ہے. تو بولے اس کا مطلب کیا, یہ تو نہیں ہے کہ ادارہ کھول کے پیسے کماؤ. نہیں, ادارہ کھول کے پیسے کمانا نہیں, جب دین کی نسبت پر پیسے لگائے جاتے ہیں تو ایک آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ان پیسوں کو برکت کے ساتھ اسے واپس کیا جاتا ہے دنیا میں، اس کی دنیا بڑھتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو صادق المصدوق ہیں، جن کی بات پہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، ہم کو اس میں مبالغہ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کرنا ہے کہ یہ کوئی ٹرک ہے بات کی، یہ کوئی بات کی ٹرک نہیں ہوتی، یہ ایک حقیقت ہے. یہ جتنا آپ کو دین کے اور اسلام کے نام پر خرچ کے مواقع ملیں گے، آخرت تو بنے گی، دنیا کے بننے کے اللہ پاک نے یہ ذرائع بنائے ہیں. انفق انفق علیک، تم خرچ کرنا سیکھو، تم پر خرچ کیا جاتا رہے گا. لا تؤکی فیؤکا علیک، اپنا بٹوا بند مت کرنا ورنہ اوپر کا بٹوا تمہارے لیے بند ہو جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ لا تؤکی فیؤکا علیک، اپنا تھیلی اپنے بٹوے کو اپنے پاکٹ کو بند مت کرنا ورنہ اوپر سے تیرے لیے پاکٹ بند ہو جائے گی. تیری پاکٹ میں کیا ہے؟ اور اوپر کی پاکٹ اگر کھل گئی تو پھر تیرا کیا ہے؟ کیسی قسمت چمک جائے گی؟ پوری تاریخ اسلام کی جو ہے نا، اسلام کے سمجھ دینے کا جو انداز ہے، بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت ہی عجیب. پہلا خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ دعوی نبوت فرمائے اللہ کے حکم سے، اور پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کرنا، ہمیں آپ کو اگر رسول مان لیتے ہیں تو کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا ایک چیز، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، افشو السلام، یعنی تعلقات بناؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی، ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد، تعلقات بناؤ. اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. بھئی کھانا آئے گا تو کھلائیں گے نا، یہ نہیں فرمایا کھانا آئے تو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. کیونکہ کھانا کھلانے کی تم ذمہ داری لے لو، کھانا دینے کا ذمہ دار دوسرا ہے. کھانا کھلانے کی ذمہ داری تم لے لو، تم سے یہ نہیں کہا جائے کہ تم کھانا کماؤ پھر کھلانا، نہیں، تم کھلانے کا لے لو خالی کام، دینے کا کام دوسرے کا ہے، وہ دے گا پھر. وہ یہ کیا تعلیم کا انداز ہے کہ شروع دن سے یہ کہا جا رہا ہے کھانا کھلاؤ؟ اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ مفلسوں سے، غلاموں سے، غریبوں سے، مہاجرین سے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے نکل جانے والوں سے، وطن سے بے وطن ہونے والوں سے، جائیدادوں سے بے جائیداد ہونے والوں سے، مال سے بے مال ہونے والوں سے، کھانا کھلاؤ. بھئی ہوگا ہے نہیں تو کھلائیں گے کہاں سے؟ کہلیں گے تم کھلاؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے آتا ہے. خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا راستہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کھانا کھلاتے تھے، جتنے بزرگان دین ہیں آپ دیکھیں گے کہ لنگر ہے، ان کا کھانا کھلاتے ہیں. نظام الدین چلے جاؤ صبح سے شام تک لنگر ہے، رائے بند چلے جاؤ صبح سے شام تک لنگر ہے، کاکریل چلے جاؤ صبح سے شام تک لنگر ہے، سری لنکا چلے جاؤ صبح سے شام تک لنگر ہے. ابھی کھلاتے تم لوگ کہاں سے ہو؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ لنگر تھا ان کے پاس، حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لنگر تھا، حضرت خواجہ صاحب کے مزار پہ حاضری کے ہم کو سعادت حاصل ہے، ہم وہاں گئے تھے تو وہاں ان کی جو دیگ ہے وہ دیکھنے کی ہے. لنگر کا کھانا جس میں پکتا ہے وہ ابھی تک رکھی ہوئی ہے، اس دیگ میں سیڑھی سے اترا جاتا ہے، پتا ہے آپ کو، جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے جا کے. وہ دیگ ہاتھوں کے کام کی نہیں ہوتی، اس دیگ میں اترنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور سیڑھی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، ایک دو سیڑھیوں کی، اچھی خاصی 15-16 سیڑھیاں ہیں اس میں، اور پوری تانبے کی بنی ہوئی ہے. ہم گئے تھے وہاں، پورا جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کنویں کو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک. کھانا لگتا تھا، لنگر تھا پورا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس اتنا بڑا لنگر تھا، اتنا بڑا لنگر تھا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے دسترخوان کا روزانہ کا خرچ 100 کے جی نمک کا تھا. نمک تو نہیں کھلاتے نا، نمک تو سالن میں ڈالا جاتا ہے. اب یہ 200 آدمیوں کا کھانا اگر ان لوگ لائے ہوں گے میزبان ہمارے، تو کتنا نمک ملائیں گے اس میں؟ پوچھو نا کیٹرنگ کرنے والوں سے، کتنا نمک ملایا انہوں نے اس میں؟ 100 کے جی نمک اگر کسی کے دسترخوان پہ روزانہ خرچ ہو جاتا ہو، بتاؤ اس کا حال کیا تھا، کتنے ہزاروں آدمی اس دن کھاتا ہوگا، لاکھوں میں لوگ کھاتے تھے. روزانہ کا خرچ. اور لکھا کس نے ہے؟ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں. اب اندازہ فرمائیے. تو ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ فرمایا یہیں سے تو آتا ہے, ادھر کھلاتا ہوں ادھر سے آ جاتا ہے, ادھر کھلاتا ہوں ادھر سے آ جاتا ہے. کھلانا ہی لینے کا راستہ ہے, خرچ کرنا ہی آمدنی کا راستہ ہے, دینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتوحات کا راستہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر لوگ ایمان و تقویٰ پر آئیں تو میں تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا, اللہ پاک فرما رہے ہیں. مسلمانوں نے کسی وقت کھلانا سیکھا تھا؟ مسلمانوں نے کسی وقت خرچ کرنا سیکھا تھا؟ خود پیٹ پہ پتھر باندھ دیتے تھے, کھلا دیتے تھے, خود مہمان کو کھلا دیتے تھے اور بتی کو گل کر دیتے تھے تاکہ بچے اور گھر والے سو جائیں بغیر کھائے کے. انہوں نے کھلانا سیکھ لیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ قیصر و کسریٰ نے جو ہزار ہزار سال سے خزانے جمع کیے ہوئے تھے سارے اللہ پاک نے قدموں میں ڈال دیے, لا کے یہ لو. صحابہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر ہمارے گھروں میں ایسے پڑے رہنے لگے جیسے موسم میں غلہ پڑا رہتا ہے, گیہوں کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں, چاول کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں, جو کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں, کھجور کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں, ایسے سونے کے ڈھیر پڑے رہنے لگے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں کیا, کیونکہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی تھی, خود کچھ کرنا نہیں تھا. اس سے چاندی کے ڈھیر پڑے رہتے تھے, مشک کے ڈھیر پڑے رہتے تھے, شہد کے ڈھیر پڑے رہتے تھے, کیونکہ یہ سب مال غنیمت میں تقسیم ہوتا تھا, خوشبوؤں کے ڈھیر پڑے رہتے تھے, کافور کے ڈھیر پڑے رہتے تھے. مسلمانوں کو جو ٹرک دی گئی ہے میرے دوستو, اللہ پاک کے خزانوں پہ نظر کرنے کی دی گئی ہے. تو ہے کیا؟ تیرا تو اپنا وجود نہیں ہے, تو لائے گا کہاں سے؟ میں ہی دوں گا تجھے, لہٰذا میں یہ دیکھوں گا کہ تو میرے لیے کیا کرتا ہے. تو کرتا رہے پھر میرے قدرت کا تماشا دیکھ. اس لیے میرے دوستو, اگر کہیں دینی ادارہ آپ کے پاس میں کھل جائے اور کوئی اس کو برڈن سمجھے, مصیبت سمجھے, تو اس سے زیادہ تنگ نظر اور دینی علوم سے غیر واقف اور اسلامی انداز سے ناواقف کوئی نہیں ہو سکتا. اسلام کے انداز سے ہی ناواقف ہے یہ بندہ. یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے دن کی تقریر میں سرکار فرما رہے ہیں افشو السلام واطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, علین الکلام, لوگوں سے بات چیت نرمی سے کرنا, مروت سے کرنا, اخلاق سے کرنا, بات میں ترشی نہیں ہونی چاہیے, تیکھاپن نہیں ہونا چاہیے, کسی کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے, ریمارکس نہیں کرنے چاہیے, ٹیزنگ نہیں کرنی چاہیے, چھپتی ہوئی بات نہیں بولنی چاہیے. علین الکلام, بات میں سافٹنس ہونا, نرمی ہونا. صلوا باللیل والناس نیام, اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا رکھو کہ دن میں تو عبادت کرو ہی کرو, راتوں میں عبادت کرو, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں, کیونکہ وہ بڑے علماء میں سے تھے یہود کے, اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں خود جاؤں اور ان کو ایک نظر دیکھ لوں. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا, تو دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس چہرے سے جھوٹ کی کوئی بو نہیں آتی, یہ بالکل سچ ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہوں گے. پھر میں نے دیکھا کہ آپ بیان فرما رہے تھے اور اس میں یہ فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام, اطعموا الطعام, علین الکلام, صلوا باللیل والناس نیام, تدخل الجنۃ بسلام. لہذا عبداللہ بن سلام جو ہے فوراً جنت, فوراً انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا. یہ انداز ہے ہمارا. اس وجہ سے میرے دوستو, اس بات کی آپ وہ نہ کریں, چنتا نہ کریں, فکر نہ کریں, اس میں نہ جائیں کہ یہ کیسے ہوگا, کیسے رن کرے گا, کہاں سے آئے گا. جس نے دنیا بنائی ہے وہ انتظام کرے گا, جو سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے اور ساری مخلوق کا رب ہے, پالنہار ہے, وہ کرے گا. جو بڑی بڑی مچھلیوں کو دس دس ہزار مچھلیوں والے ایک ایک لقمے کے تین تین لقمے روزانہ فراہم کرتا ہے وہ دے گا. ویل مچھلی کو کچھ کمانا نہیں پڑتا, خالی کھانا ہی پڑتا ہے, اور ایک لقمے میں دس ہزار مچھلیاں کھاتی ہے ایک ایک پاؤنڈ کے, اور ایسے تین لقمے کھاتی ہے. آپ نے کبھی قدرت کا تماشا دیکھا ہے کہ ایسے تین لقمے اکٹھا بھی کیے جاتے ہیں؟ ایسا سسٹم ہے قدرت کا. وہ لشکر کا لشکر لاکھوں مچھلیوں کا جمع ہوتا ہے اور وہ اپنی بو سونگھ لیتی ہے کہ کہاں یہ لشکر ہے, وہاں جاتی ہے, ایک ساتھ مل جاتا ہے پورا کھانا. یہ بھی نہیں ہے کہ چننا پڑتا ہے اس کو بہت زیادہ, وہ تین لقمے گپا گپ چند منٹوں میں کر لیتی ہے. وہ کھلاتا ہے, وہ ہاتھیوں کو کھلاتا ہے, وہ سمندر کی مخلوقات کو کھلاتا ہے، وہ جنگل کے درندوں کو کھلاتا ہے، وہ چرندوں و پرندوں کو کھلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ پاک کے ذمے اس کی روزی ہے. جب تک اس کو زندہ رکھنا ہے تو کھانا دینا ہے. سستا مہنگے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کھانے پینے کا. پوری دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ گئی، پاکستان سے آدمی آتا ہے کہتا پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو گئی، ہندوستان سے آدمی آتا ہے کہتا ہندوستان میں اتنی مہنگائی ہو گئی، امریکہ میں رہنے والا کہتا یار امریکہ میں بھی اتنی مہنگائی ہو گئی. لیکن کون سی چیز آپ کو کم پڑ رہی ہے وہ بتائیے، کون سا پروڈکشن کم ہے وہ بتائیے آپ. کیا چکن کم ہو گئی، کیا فش کم ہو گئی، کیا مٹن کم ہو گیا، کیا لیم کم ہو گیا، کیا چاول کم ہو گئے، کیا روٹی کم ہو گئی، کیا دودھ کم ہو گئے، کیا کم ہو گیا، کیا کم ہوا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے جب کوئی آ کے کہتا کہ حضرت مہنگائی بہت ہو گئی تو فرمایا کہ اگر 500 روپے میں چاول کا ایک دانہ بکنے لگے، کیجی نہیں، اور اس زمانے کی بات بول رہے ہیں، میں 40 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں آپ کو، اگر 500 روپے میں چاول کا ایک دانہ بکنے لگے مجھے ذرا برابر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ دانے کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں، اس کی ہے جو سارے دانوں کا خالق ہے، سارے روپیوں کا خالق ہے. مہنگائی سے اس کا کیا تعلق ہے، سستائی سے اس کا کیا تعلق ہے. جب تک زندہ رکھنا ہے کھلائیں گے، جب مارنا ہے نہیں کھلائیں گے، نہیں کھلا کے مارنا ہے تو نہیں کھلا کے ماریں گے، کسی اور طریقے سے مارنا ہے تو کسی اور طریقے سے ماریں گے. بندوں کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی مار دیں گے. موت و حیات کے خالق، موت و حیات ان کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، تندرستی بیماری ان کے ہاتھ میں ہے، غالبیت اور مغلوبیت ان کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے دوستو اس بات کا غم اپنی طرف اپنے ذہن سے نکال دو کہ صاحب یہ دینی ادارے جگہ جگہ کھلیں گے تو کیا ہوگا. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کس قدر شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہو، تمہارے پیسوں کا ویلو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس معنی کہ سب سے زیادہ ہے کہ اچھا کماتے ہو، نہ بجائے کہ یورو کا اور پاؤنڈ کا بھاؤ اور جانے والا دینار کا بھاؤ اس سے بھی زیادہ ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کہ اعتبار سے بات میں کر رہا ہوں کہ تمہاری کرنسی سب سے زیادہ، تمہاری کرنسی کا ویلیو تمہارے پاس انتہائی ویلیوبل ہے، آمدنی تمہاری بہت زیادہ ہے، رہتے ہو تم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں، اپنے کو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہو، تعلیم یافتہ ہیں سارے کے سارے، جاہل کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک سے ایک ڈگری پاس ہے. اب یہاں ہندوستان میں آپ بیٹھے ہیں اتنے آدمیوں کے بیچ میں، پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں سے دو چار ہی کھڑے کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جگہ کا فارغ ہے، وہ فلاں جگہ کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، وہ فلاں جگہ سے سرٹیفائڈ ہے. یہاں تو وہ چننا پڑتا ہے کہ کون نہیں ہے یہاں پہ، یہاں تو اس بات کو چننا پڑتا ہے کہ بھائی کون اپنے ماں باپ کے ساتھ مائگریٹ، اپنے بچے کے ساتھ میں مائگریٹ ہو کے آ گیا جو پہلے سے ماشاء اللہ ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے. یہاں تو سب سے زیادہ ایجوکیشن تمہارے پاس، سب سے زیادہ ہوشیار تم سمجھتے ہو، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں تم رہتے ہو، سب سے زیادہ تمہارے پیسوں کا ویلیو ہے. تمہارے پاس ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے میں کوئی عالم اور مفتی اچھی طریقے سے تیار ہو سکے، ایک نہیں ہے، پورے ملک میں نہیں ہے. شرم سے ڈوب جانے کی بات ہے. کیا ہے یہ ادارے، جہاں قرآن پاک کو حفظ کرا دیا جائے کام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا عربی پڑھا دی جائے کام ہو جاتا ہے، بڑے داعیوں کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مفتیوں کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے علماء کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے قراء کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے حفاظ کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہیوج اماؤنٹ میں چاہیے. دو چار تو جو ہے نا ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، حالات میں گھر جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، دو چار سے کیا ہوتا ہے. وہ تو جب ہزاروں کی تعداد میں کوئی ہوتی ہے اماؤنٹ، پھر اس کے بعد میں دیکھیے کہ اس پروڈکشن کا کوئی معیاری ایسا سامنے آتا ہے جس کی کوئی جو قسمت بدل دیتا ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں ایکسپورٹ امپورٹ کا، مجھے کچھ دلا دیجئے. تو میں نے بہت سالوں کی بات ہے ایک صاحب کو بات کرا دیا کہ یار انڈیا کے اندر کاٹن جو ہے نا سستا ہے اور یہاں پہ کاٹن بہت مہنگا ہے، تم کر لو. تو انہوں نے کاٹن کا کاروبار کرنا چاہا، تو ایک کمپنی والوں سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لیں گے آپ کا. مگر پہلی کھیپ ہماری یہ ہے کہ آپ 100,000 ٹی شرٹ ہم کو فلاں تاریخ تک فراہم کر دیں کاٹن کے. 100,000 سے ہمارا آرڈر شروع ہو رہا ہے, 100,000 ٹی شرٹ اور فلاں تاریخ کو آنا, اس میں ایک دن بھی اگر لیٹ ہوا تو آرڈر کینسل. اب وہ بیچارہ کہنے لگا مولانا میں یہ کہاں سے لاؤں. میں نے کہا پھر بھیڑ کی چھت میں ہاتھ ڈالا کر دوں. بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ کیوں ڈالا تھا؟ یہ ملک ویسے نہیں چمک رہا. یہاں پروڈکشن کو دیکھو کہ کیسے ہے, ایک ایک کمپنی کی پروڈکشن. پھر کہیں جا کے معیار مینٹین ہوتا ہے, کوالٹی مینٹین ہوتی ہے. پھر کہیں جا کے ایسی ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ آدمی کی آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہیں. اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند کو قائم فرمایا, ہزاروں بچے پڑھنے پڑھانے والے, اس میں ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہو گئے. قیمت وصول کر دی نہیں کر دی؟ پوری امت کا قرضہ چکا دیا نہیں چکا دیا پورے چندوں کا؟ پوری محنت وصول کرا دی نہیں کرا دی علماء کرام کی جو انہوں نے کی تھی؟ مزار العلوم کے اندر ہزاروں بچے لاکھوں بچے پڑھے. ماں الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہو گئے وہاں سے. وصول کر لیا نہیں کر لیا مظاہر کا خرچہ؟ کامیاب بنا دیا نہیں بنا دیا مدرسے کی محنت کو؟ یہ ہوتا ہے کام جب آپ کرتے ہیں. حضرت مولانا جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ دینی اداروں میں ہم بچوں کو شریک کر لیتے ہیں, 100, 200, 300, 400, ہم ان کے لیے ادارہ چلا رہے ہیں شاید. فرمایا ہم ان کے لیے, صرف ان کے لیے نہیں چلاتے ادارہ, ہماری نظر تو ایک اور چیز پر ہے. پھر فرمایا اس کی ایک مثال سمجھو. وہ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک بادشاہ سفر میں گیا ہوا تھا. راستے میں وہ ایک جگہ قیام کیا. رات میں اندھیرے میں اس کے ہاتھ سے اس کا انتہائی قیمتی موتی گر گیا, اور اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں گرا ہے. اتنا پتا تھا کہ وہ گرا یہاں پر ہے لیکن مل نہیں رہا تھا وہ. تو بادشاہ نے اپنے وزرا کو حکم دیا کہ اس جگہ کی پوری مٹی کو سمیٹ لیا جائے اور ہمارے یہاں شاہی محل میں لے چلو اس کو. شاہی محل لے گئے اور پوری مٹی کو نکالا, اور اس کے بعد میں جب اس کو تلاش کیا دن کی روشنی میں تو وہ ہیرا مل گیا. فرمایا کہ ہم تو اس پورے گنجان آبادی میں سے اور اس پورے ہیوج اماؤنٹ میں سے اس ہیرے کو تلاش کرتے ہیں جو امت مسلمہ کی قسمت کو چمکا دے, جو امت کے قرضوں کو اتار دے, جو امت مسلمہ کی ضرورتوں کو پورا کر دے, جو امت مسلمہ کے وقت کے تقاضے کو سمجھ کے پورا کرنے والا ہو جائے, امت کی دینی رہبری رہنمائی کرنے والا ہو جائے. کوئی ادارہ ہمارے پاس نہیں. پورے امریکہ میں گھومیے, ہم تو گھومتے ہی رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پدوں کی طریقے کے مدرسے ہیں, دینی ادارے ہیں, دینی انسٹیٹیوٹس ہیں. ان سے کیا ہوا میرے بھائی؟ ان سے آپ کی نیڈ پوری نہیں ہونے والی ہے. آپ کو بہت کام کرنا ہے. یہ انڈسٹری تو اب شروع ہوئی ہے, یہ انڈسٹری اب شروع ہوئی ہے اور یہ بالکل بگننگ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہے. ابھی بھی بالکل شروعات میں ہے. ابھی سے تم گھبرانے لگے اور ابھی سے تمہارے منہ پہ شکوے اور ہار پانے لگے, ایسا نہیں ہوتا. کام بہت کرنا ہے. اور ایک عجیب بات ہے, وہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام مسلمانوں کو خود کرنا ہے. جب کبھی مسلمانوں کا دبدبا تھا, شان و شوکت تھی, ان کی اپنی حکومت تھی, ان کا اپنا سسٹم اور نظام تھا, وہ خود یہ کرتے تھے کہ بھئی دینی تعلیم ہمارا ذمہ ہے, دینی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. بڑے بڑے خرچوں کو برداشت کرتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے, بڑے بڑے ادارے قائم کرتے تھے. بڑے قضات کا اور مفتیوں کا, محدثین کا, شیخ الحدیث کا, شیخ التفسیر کا تقرر کیا جاتا تھا, ان کے اخراجات کو برداشت کیا جاتا تھا, طلباء کے ہاسٹل کی ساری ذمہ داریوں کو نبھایا جاتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس میں وسائل بھی تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار بھی تھا. اور اب یہ چیز چلی گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے اور مسلمان بھیڑ اور بکریوں کی طریقے سے دنیا کے اندر منتشر ہو گئے. اب ایسے وقت میں اگر ان کو اپنے دین کی اور اگر ان کو اپنے اسلام کی اور اگر ان کو اپنے ایمان کی حفاظت مطلوب ہے, مسلمانوں کو خود ہی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کی ذات پہ نظر کرنا ہوگا. اور مسلمان اللہ کی ذات پہ نظر کرے گا تو ہو جائے گا, اور پوری دنیا میں ہو ہی رہا ہے, کر رہے ہیں مسلمان. غریب ملکوں کے مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے جامعات ہیں. ابھی حیدرآباد سے مجھے آئے ہوئے ایک مہینہ ہی ہوا, एक मदरसे के मोहती मेम साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा तुम्हारे पास बोर्डिंग में कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बोर्डिंग में 10,000 बच्चे हैं। 10,000 बच्चों का बोर्डिंग है उनका पास, दीनी मदरसा है, हो ही रहा है, हजारों मदरसे चल रहे हैं, हजारों इदारे चल रहे हैं, ऐसे हजारों इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और गरीबों के पास चल रहे हैं और गरीबों के तआवुन से चल रहे हैं। कैसे हो जाता है मेरे दोस्तों? अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है, बरकत नाम की चीज का मुशाहिदा आपको दीनी इदारों में होता है। हमारी शरिया बोर्ड का खर्चा माहाना करीब करीब $1,00,000 का है और मौलवियों के जेब में आप हाथ डालेंगे तो फुट्टी कौड़ी मिलना मुश्किल है, बशमूल जिम्मेदारों के कुछ भी नहीं है। और हर महीने $50,000 कम से कम जमा करना पड़ता है डोनेशन से, करीब करीब। घबरा जाने की बात है कि यार ये कहां से लाएंगे, घबराहट होती है कि यार कहां से होगा। लेकिन जब आखिर साल में हम ऑडिट कराने के वास्ते और लोगों के सामने रिपोर्ट पेश करने के वास्ते हिसाब करते हैं ना, पूरे 12,00,000 का हिसाब ले लो, अरे कहां से लाए रहे तुम लोग, उन्हें पता नहीं कहां से आए, अल्लाह पाक का नजम है। जब पता चलता है कि दीनी इदारा मैं और आप नहीं चलाते, वो चलाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो हालात पैदा फरमाता है, वो बरकत डालता है। मुसलमान के माल में अल्लाह ने बरकत रखी है और मुसलमान के पास बरकत वापस आ जाती है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियात में से कि अल्लाह के दीन के लिए उम्मत ये जो खर्च करेगी बरकत के साथ दुनिया में उसको वापस किया जाएगा, आखिरत में जो सवाब मिलेगा उससे महरूम नहीं किया जाएगा। और आखिरत के सवाब का जो सिस्टम है वो इंतहाई अजीब और गरीब है, वो बयान करने का ये मौका नहीं है। लेकिन यह कि जिस दुनिया पे हमारी नजर है और जिस दुनिया पे हमारा इत्तेकाल है, जिस दुनिया पे भरोसा है और जिस दुनिया को सामने रखकर ही हम जीने के आदि हैं, उस दुनिया की बात अर्ज कर रहा हूं मैं। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये बेहतरीन अल्लाह ने मौका हमें फराहम फरमा दिया है और अल्लाह ताला और इसमें बरकतें अता फरमाए। नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम है, नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम है। आपके कमरे में कितने बल्ब हैं, आपके पूरे घर के बल्ब कितने हैं? एक बल्ब से भी तो काम चला सकते थे ना। एक एक के तहारत खाने में 6-6 बल्ब लगे हुए हैं यहां पे, तो अपने इंडिया पाकिस्तान में तो एक ही बल्ब होता है और वो भी कोशिश करते हैं कि 0 वाट का हो। वे यार थोड़ी सी थोड़ी 5 मिनट का तो काम है, थोड़ा सा तो पानी लेना है, धोने का है, इतनी बड़ी रोशनी की क्या, मगर यहां पर भी ऐसी ही है क्या? यहां पर तो हम ऐसा नहीं देखते। तो एक घर के अंदर इतनी रोशनी आपको चाहिए, ये फजूल खर्ची नहीं दिखती आपको? नहीं, ये तो फजूल खर्ची नहीं है, तो नेसेसरीज में से। और इदारे आपको दिख जाते हैं, मस्जिदें आपको दिख जाती हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के बड़ों की, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके इस्लाम की हिफाजत के लिए जो जो चीजें दरकार हैं, उन तमाम चीजों के असबाब का जमा करना मुसलमानों पर बहसीत मजमू फर्ज है। आपके फर्ज को अदा करने वाला कोई आदमी अगर आपके साथ तआवुन कर रहा है और उसने ऐसे हालात बनाए तो वो मशकूर होने का है, शुक्रिया अदा करना है उसका, एहसान मानना है उसका, यार तुमने ये कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला जजाए खैर दे, वरना हमसे नहीं हो रहा था, चलो हम हाथ बटाने को तैयार हैं। और इज्तिमाई काम मेरे दोस्तों ये एक दो आदमियों का काम नहीं है। अब आप सोचे कि साहब ये तनवीर अकेडमी जिन लोगों ने कायम की, तनवीर फाउंडेशन, ये लोग कर लेंगे, कहां से कर लेंगे? काम उम्मत का है, उनके घर का थोड़ा ही है, घर का तो उन्होंने कर लिया। डॉक्टर आसिम साहब जिम्मेदार हैं, हमारे अनीस भाई जिम्मेदार हैं, हमारे आरिफ भाई जिम्मेदार हैं, उसके बंदे का नाम भी डाला हुआ है वैसे ही, तो फाउंडेशन के जो जिम्मेदार हैं, ये 2-3 से क्या होने वाला है? इसको हाथ पैर चाहिए, इसको मुआविनीन चाहिए, इसको इखलास के साथ काम करने वाले चाहिए, साथ देने वाले चाहिए, सपोर्ट करने वाले चाहिए, तब ये होगा कि ये उम्मत के बच्चों को फायदा पहुंचेगा, मस्तूरात को फायदा पहुंचेगा, उमूमी दावत के काम को फायदा पहुंचेगा, तालीम तरबियत के काम को फायदा पहुंचेगा। याद रख लो कि अगर एक भी ऐसा दाई मदरसे से निकल गया, पूरे अमेरिका के मुसलमानों का भला हो जाएगा। आखिर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से तो निकले और कहां से निकले? हज़रत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से तो निकले और कहां से निकले? हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से तो निकले और कहां से निकले? मौलाना शब्बीर उस्मानी मदरसे से तो निकले और कहां से निकले? हज़रत थानवी इदारे से तो निकले और कहां से निकले? ये इदारे हैं असल में इंसानियत बनाने की फैक्ट्री, कुरान हदीस में ढाल के निकालने की फैक्ट्री। वो फिर बड़े से बड़े काम करते हैं, اس لیے اس کی اہمیت کو میرے دوستو سمجھو, اور یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی برڈن اور مصیبت ہے, یہ نہ سمجھو کہ یہ ضرورت سے زائد ہے, اور یہ کہ جو تقاضے اس کے لیے آتے ہیں وہ تقاضے کچھ مشکل نہیں ہیں. اپنی بساط کی بقدر حصہ لینا ہے, اپنی بساط سے زیادہ نہیں. ہاں آپ کی بساط کیا ہے اس کو معلوم جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, جس نے آپ کو دیا ہے, جو آپ کو دینے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ آپ کی بساط کیا ہے. آپ میرے سامنے نہیں بتا سکتے آپ کی بساط کیا ہے, میں آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا ہوں میرے جیب کی کیپیسٹی کیا ہے. اس کو بتاؤ, اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کہ جس نے مجھے دیا ہے اس سے میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, جس نے مجھے دیا ہے اس نے مجھے کیا دیا ہے, ابھی تک اس نے مجھے کیا دیا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن کرتا ہوں. ایک سورس اگر آپ کے پاس ہے کا آمدنی کا, اور اگر کوئی دوسرا سورس کھل رہا ہو تو آپ روک دیں گے اللہ میاں کو کہ اللہ میاں بس کرو؟ آپ تو کہیں گے حلم مزید کی قسم شوق کو آزمایا جا. حلم مزید جو جہنم کہے گی نا اس کی قسم کھاتا ہوں میں, کہ وہ بھی کہے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ, میں شوق کی قسم کھاتا ہوں اور میرا شوق آزمائیے آپ, مجھے بس نہیں ہے, ایک سورس دوسرا سورس چاہیے, تیسرا چاہیے. تو اللہ پاک سے تو یہ امید ہے بندے کی, اور جب اللہ کے لیے کچھ معاملہ کرنے کا آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کمی دکھا دے. اس لیے ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا. پہلے مائنڈ بناتا ہے بندہ, اس کے بعد تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب یہ ادارہ ماشاءاللہ یہاں قائم ہو رہا ہے اور الحمدللہ تعالیٰ عملاً کام شروع ہو چکا ہے. ہماری ایک عادت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی پہلے کام کرو, اس کے بعد میں وسائل کو دیکھو, اس کے بعد میں امت کو متوجہ کرو اس کی طرف. دو سال سے الحمدللہ تعالیٰ یہ ادارہ چل رہا ہے. ادارے کی سہولت, عمارت کی سہولت نہیں تھی لیکن بغیر اس کے ہی کام ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پروجیکٹ کے اندر کہ آؤٹ سائڈ میں بھی اور آن لائن میں بھی بچوں کا بھی, بچیوں کا بھی, بڑوں کا بھی, مردوں کا بھی, عورتوں کا بھی, اور اکیڈمک لائن سے ریگولر جو تعلیم ہوتی ہے اس کا بھی, دینی انوائرمنٹ میں دینی ماحول کے اندر تعلیم کا پورا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے اور کئی بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی. شروع ہو گیا کام, جگہ کی ضرورت تھی الحمدللہ تعالی, اللہ تعالی جزائے خیر دے ڈاکٹر عاصم صاحب کو, انہوں نے ہمت کی اور لون سے ہی صحیح لون فراہم کر دیا ادارے کو, اور شریعہ کمپلائن لون جو دیوان بینک فراہم کرتا ہے وہاں سے اس بلڈنگ کو حاصل کیا گیا ہے. اب اس کی قسطیں دینی ہوتی ہیں اور کتنا اچھا اللہ تعالی نے دے دیا, جگہ بھی بہت ہے, 10-12 ایکڑ کا حلقہ ہے پورا, ادھر کا پیچھے کا پورا جنگل جو ہے درختوں کا یہ پورا اسی کا ہے. اللہ پاک نے معمولی رقم میں دے دیا اور نان فار پرافٹ پہلے تھا یہ, اب بھی نان فار پرافٹ, لہذا جتنے اصولی اور لیگل ہوتے ہیں مسئلے مسائل وہ آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. کتنی سہولت اللہ پاک نے دی, کتنی نرمی کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کے ساتھ, کتنی سہولت پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آپ چرچ کو خریدتے ہیں اور چرچ ہی بنا رہے ہیں آپ کو, اسلامک چرچ, دینی مسجد بنانی ہے, مدرسہ, ظاہر ہے کہ آپ کے پاس رول ریگولیشن بہت کم ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, آسانی سے کام آپ اپنا آپریشن شروع کر سکتے, کام شروع کر سکتے ہیں آپ سہولت کے ساتھ. اب تھوڑی ضرورتیں تو پیش آئیں گی, اب ظاہر ہے کہ 400,000 میں اس کو اگر خریدا ہے تو 400,000 میں تو ظاہر ہے ایسی حالت میں مل سکتا تھا آپ کو, اتنی بڑی زمین بھی ملے ساتھ میں, ایسی بڑی عمارت بھی ملے, ماشاءاللہ یہ حال, اس میں کتنے آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اندازہ کرو, اس کے بعد والا حال اس سے بھی بڑا ہے. اور الحمدللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کچن ہے وہ کمرشیل کچن ہے, دعوت کا کام کرو, دعوت کی محنت کرو, جماعتوں کو ڈال کے رکھو, اجتماعات کرو, مشورے کرو, بڑے سے بڑا پکوان کر سکتے ہو. اللہ پاک نے عطا فرما دیا اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے امت مسلمہ پر رحم فرما کر, فضل فرما کر, امت کی کمزوری کو دیکھ کر یہ انتظامات اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں, ورنہ بتاؤ کہ 400,000 میں اتنی بڑی چیز کہاں سے حاصل ہو جائے گی آپ کو آسانی سے. یہ اللہ پاک کی آسانی ہے کہ بندوں کا ضرب چھوٹا ہے, ان کی جیبیں چھوٹی ہیں, ان کی ہمتیں چھوٹی ہیں, ان کو چھوٹے میں کام کر دو. اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے یہ ایک انتظام ہو گیا ہے میرے دوستو, اس کی قدر کرنا ہے, اور اس کی قدر میں یہ ہے کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس کو آپ ہی لوگ چلانا ہے. یہ کسی کی ذاتی عمارت نہیں ہوتی, یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. ٹرسٹ کا مطلب یا فاؤنڈیشن کا مطلب کوئی ذاتی پراپرٹی کا نہیں ہے. نان فار پرافٹ کا مطلب ہی وہ ہے کہ کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہ رہا اس سے, بلکہ لگانا ہی پڑتا ہے. اور جتنے ایسے اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی جیب سے ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بہت پتہ مارنا پڑتا ہے, جذبات کا پتہ الگ ہوتا ہے, رائے کا پتہ الگ مارنا پڑتا ہے, پیسوں کی قربانی الگ دینی پڑتی ہے, وقت کی قربانی الگ دینی پڑتی ہے, چار آدمیوں کی باتیں سننے کی قربانی الگ دینی پڑتی ہے. کیونکہ کام کرنے والے کے ساتھ جب آدمی کام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا پرابلم ہے. نہیں کریں بولنے کے لیے تو بہت ہوتا ہے. ایک آدمی نے طوطا بنایا, اس کے بعد میں لوگوں سے کہا پینٹنگ کے اندر کہ بھائی اس میں کیا عیب ہے بتاؤ. تو اتنے نشان اس کو لگے، اتنے مارکس اس کو لگے کہ طوطے کی شکل بگڑ گئی. یہ یا ایسا ہونا تھا، یا ایسا ہونا تھا، یا ایسا ہونا تھا، یا ایسا ہونا تھا. استاد سے جا کے اس نے کہا کہ مجھے بڑی حوصلہ شکنی ہوئی اور میری تو پینٹنگ ضائع ہو گئی، اتنی آپ نے ہنر سے مجھے سکھایا تھا. کہنے کہ تو نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا. کہنے کہ اسٹریٹجی بدل دے. کہنے کہ کیا بدلوں؟ کہنے کہ ایک اور ایسے ہی بنا طوطا. اس نے طوطا بنایا. اس کے بعد میں اس پہ لکھا کہ اس میں جو اضافہ کیا جا سکتا ہو بہتر طریقے پہ وہ کرو. اس کو لگا دیا اور کہا کہ اس میں اضافہ جو کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے پر وہ کرو. کئی ہفتوں گزر گئے، ایک بھی مارکس پہ نہیں. جب کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کرنے میں کیا پرابلمس ہیں. بولنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو زبان پہ ہڈی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بولنا ہوتا ہے، جو سوچا وہ بولنا ہوتا ہے، کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے دوست بھائیوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو ہاتھ پیر بننا ہے، ادارے کے تعاون کرنا ہے، دست تعاون دراز کرنا ہے اور سپورٹ دینا ہے. اور سب سے پہلا سپورٹ آپ کا دعا سے ہوتا ہے. دل کے آپ کے جذبات ہیں اصل، آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اللہ سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اچھی طرح چلنے لگ جائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ شانہ اس کے چلانے والوں کے اندر اتفاق اور اتحاد باقی رکھے، اس میں بہتر پڑھانے والوں کا نظم ہو جائے، کوئی اچھا عالم اور مفتی ایسا جو پورے ادارے کو سنبھالنے والا جمانے والا ہو، اللہ پاک ویسا میسر فرما دے. ماشاءاللہ مسجد کا بھی نظم چل پڑے، جمعوں کا اور عیدین کا بالکل صحیح پرفیکٹ طریقے پر فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق بغیر کسی کے ساتھ کمپرمائز کیے گئے. ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے اور کمپرمائز اسلام سکھاتا نہیں. جو آپ کا اصول ہے وہ صحیح ہے، چاروں امام صحیح ہیں. چاروں امام صحیح کا یہ مطلب کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ جس پہ چاہے چل جاؤں. جس کو آپ کے امام نے بتایا وہ صحیح، جو اس کے خلاف میں ہے وہ غلط ہے. اس سے امام کا غلط ہونا لازم نہیں آتا، وہ مجتہد ہے، اجتہاد کی اس نے، اجتہاد میں غلطی کی. یہ تھوڑی ہے کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ پانی بھی ہے، یہ آگ بھی ہے، یہ مٹی بھی ہے، یہ سونا بھی ہے، ایسا تھوڑی صحیح ہو سکتا ہے. کوئی ایک ہی چیز ہے وہ. اگر صحیح ہے تو غلط نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہماری تھاٹ ہے، جس امام پہ ہمارا اعتماد اور ٹرسٹ ہوگا، جو جس فقہ پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، وہی قرآن و حدیث ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہو سکتا. یہ موقع نہیں ہے اس مضمون کو پھیلانے کا، ورنہ میں بتاتا کہ یہ آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا. کمپرمائز نہیں ہے اسلام میں. دوسروں کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے، ساتھ ہو کے چلنا نہیں ہے. جو آدمی غلطی پہ جا رہا ہے امت کے ساتھ ہونے کے لیے، اس کے ساتھ ہو گیا، حق کو چھوڑ دیا. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ کون سا دین و مذہب ہے؟ یہ کہاں کا اللہ پاک کا حکم ہے؟ یہ نہیں ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت جلال آبادی ہمارے شیخ کو لکھا تھا کہ جب نئے نئے ہم فارغ ہوئے تو وہاں مدرسے میں، ہمارے حیدرآباد میں سب بدعتیں بھری ہوئی. کسی بھی مسجد میں بغیر فاتحہ کے آپ امامت نہیں کر سکتے تھے. کسی بھی مسجد میں آپ امامت کرتے تو جمعہ کے دن سلام پڑھنا ضروری ہوتا تھا کھڑے ہو کے، جو ہماری فقہ کے اعتبار سے علماء منع کرتے ہیں. تو میں نے حضرت جلال آبادی کو لکھا کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں فارغ ہو کے، ظاہر ہے کہ ہم کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، کسی مسجد میں خدمت کریں گے، تو اس مسجد میں یہ صورت حال ہے. لوگوں کی رعایت میں چند دن تک ان کو سمجھ میں آنے کے لیے کیا ہم ان کی موافقت کر سکتے ہیں کہ بعد میں ان کو سمجھا لیں گے؟ ایسا حضرت نے جواب دیا کہ میرا دماغ صحیح ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ دوسرے کی رعایت میں اپنے دین کو خراب کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. دوسرے کی رعایت میں اپنے دین کو خراب کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ امامت کریں. آپ یہ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ پھر ہم کھائیں کہاں سے. اس لیے کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ پھر ہم نوکری کہاں سے کریں، کھائے کہاں سے، تو یہ بولتے کہ یہ آٹھ سال ویسے ہی جھک مارے تھے، اتنا بھی اللہ پہ ایمان نہیں آیا، اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں آیا کہ پالنے والا وہ ہے. نوکری تھوڑی پالتی ہے. ساری دنیا کو تقریر کرتے ہیں کہ نوکری نہیں پالتی، کاروبار نہیں پالتا، پیسہ نہیں پالتا، اور اپنے دل میں یہ ہے کہ نہیں، امامت پالتی ہے، مسجد پالتی ہے، مدرسہ پالتا ہے، یہی سیکھا ہے. یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی اس زمانے میں. فرما دیا کہ امامت جائز نہیں ہے آپ کو اسی جگہ پہ. اور اللہ کی توفیق ہے، ان بزرگوں ہی کا صدقہ ہے کہ ہمت دی بھی اللہ پاک نے. تو بالکل ہمارا جمعہ صحیح ہونا چاہیے، ہماری عید صحیح ہونی چاہیے، ہمارا روزہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارے روزے کی سٹارٹنگ صحیح ہونی چاہیے، ہمارے روزے کی اینڈنگ صحیح ہونی چاہیے، ہمارا وضو صحیح ہونا چاہیے، ہمارا غسل صحیح ہونا چاہیے، ہمارے مردوں اور عورتوں کا اجتماع صحیح ہونا چاہیے، ہماری مستورات کی تعلیم و تربیت صحیح ہونی چاہیے، سب چیزیں صحیح ہونا ہے. ہمیں ایسا آدمی چاہیے اور ایسے سمجھانے اور بتانے والے چاہیے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، تھوڑا ڈیٹیل سے، تاکہ ہم کو بھی تسلی رہے کہ ہم کوئی گڑبڑ میں نہیں ہیں، کوئی فتنہ نہیں کر رہے ہیں. لوگوں نے اس کا نام فتنہ رکھا ہوا ہے کہ تم تو فتنہ کر رہے ہو. بھائی فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے پوچھ لو نا، اللہ کے حبیب سے پوچھ لو نا، ان کے نمائندے اور ترجمانوں سے پوچھ لو کہ کون فتنہ کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کا آپ کو ساتھ دینا ہے، کس کا نہیں دینا ہے. تو میرے دوستو، اپنی ذہنیت کے، اپنے اسکول آف تھاٹ کے ساتھیوں کے تھرو اللہ پاک نے یہ ایک سلسلہ شروع فرما دیا ہے. آپ حضرات تعاون فرمائیں، آپ دل سے چاہیں اس بات کو، اپریشیٹ کریں اس بات کو، دعائیں دیں اور دعائیں کریں اللہ پاک سے، اور اس کے ساتھ میں آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سوچیں. یہاں پر جو سیٹ اپ ہوگا اس میں اپنے بچوں کو شریک کرائیں، اپنی بچیوں کو شریک کرائیں. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی نمازوں وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر آپ کوشش فرمائیں کہ دوسرے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی اللہ پاک ایسی صورت پیدا فرما دے، اور بہت جگہوں پر ہے بھی اللہ کی توفیق سے، اور اس کو بھی آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی محنت ہے اس میں آپ کو حصہ لینا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے تقاضا مال کا آتا ہے اس تقاضے میں مال کے اس کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. یاد رکھ رہے ہو، کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ خرچ کرنا چاہیں اور خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ کہیں کچھ بنانا چاہیں اور بنانے کا موقع نہیں ہے، اجازت ہی نہیں مل رہی. ایسا ہونے والا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، زکات کو لے کے آدمی پھرے گا، کاش میری زکات ادا ہو جائے، اور کوئی آدمی زکات لینے والا تک نہیں رہے گا. اس وقت مسلمان کی پریشانی کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا پریشان ہوگا کہ پروردگار یہ فرض میرے ذمہ رہ جائے گا تو میں تیرے کو کیسے منہ دکھاؤں گا، کوئی لے ہی نہیں رہا، اس فرض کو آخر ادا کیسا کروں. اس سے پہلے کہ اللہ پاک حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی، اور اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے امن و امان کا اللہ پاک فیصلہ فرمائے، اور ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے اندیشوں سے حفاظت فرمائے، اور برادران ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ حسن زن اللہ پاک ڈیولپ فرمائے، ان کے ساتھ عقیدت و محبت پیدا فرمائے، ان کی نفرتوں کو ختم فرمائے، اور مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ اس ملک میں صحیح طریقے پر رہنے اور صحیح طریقے پر اپنے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ کو مال سے بھی سپورٹ کرنا ہوگا، اپنے وقت سے بھی سپورٹ کرنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں سے بھی. بے شمار صلاحیتوں کے لوگ ہیں حضور کی امت کے، ایک ایک فرد میں بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ خصوصیت ہے. آپ کو اپنی صلاحیت سے فائدہ دینا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں سے فائدہ پہنچانا ہوگا اور ان بچوں کو فائدہ دینا ہوگا، اور آپ کو مورلی بھی کرنا پڑے گا، اور دعاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کے ادارے کی ترقی چاہنا، ادارے کا استحکام چاہنا، اس کے کاموں کو، اس کے انتظامات کی آسانی مانگنا، اور اس کے پورا ہونے کے وسائل کے تدبیروں میں حصہ لینا، اس کی تدبیریں بتانا، تدبیریں کرنا، اور بدخواہی نہیں کرنا. دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی آپ کے دل میں ہے. اکیلے ٹانگ کھینچنا، برائی چاہنا، بری رپورٹ کر دینا، بری خبر دے دینا، اور جناب کوئی برائی چھوٹی موٹی اگر ہو گئی تو اس کو اچھالنا، اس کو ایشو بنا دینا، یہ نہیں سکھاتا اسلام، یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ مسلمان کے ساتھ ہمدردیوں میں نہیں آتی یہ بات. ہاں الا یہ کہ کوئی ایسا غیر قانونی معاملہ ہو جائے جو حکومت کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے بے تعلق ہیں، اور یا جو ایکشن لینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ لیا جائے، اس کو منع نہیں کیا جاتا، چونکہ بہرحال جس ملک میں ہے اس کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے، اس کے قوانین کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے، نہ آپ کو رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو بھائیوں، بس میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے سامنے جہاں اور چیزیں آئیں وہاں یہ کہ ابھی ایک جیسے بتایا گیا، یہ کوئی ایسا جلسہ نہیں تھا بڑا، ابھی تو ہم نے شہر کے خواص کو بھی نہیں بلایا ہے، علماء کرام کو بھی نہیں بلایا اور دوسرے لوگوں کو بھی نہیں. یہ تھا کہ چونکہ اندر جلدی خرید لیا گیا، اس کو میں نے کہا بھائی پہلے کام کرو اس کے بعد لوگوں کو دکھاؤ، تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ خریدا گیا ہے، تو اس وجہ سے پھر آپ حضرات کو بلا کے انٹروڈکشن کرانا پڑا، تعاون کرنا پڑا، تعارف کروانا پڑا کہ بھائی دیکھو یہ چیز الحمدللہ تعالی آ گئی ہے، ابھی کام باقی ہے، حتیٰ کہ اس کی ابھی بلدیہ سے بھی کلین اپ ہونا اس کا ضروری ہے، اس واسطے کہ وہ جو بنانے کا ہے پارکنگ لاٹ بنانے کا ہے، اس کے بغیر انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ایک دو چیزیں اور بتائی ہیں چھوٹی موٹی انہوں نے، یہ بھی کر لو، اس کے بعد پرمیشن دے کے آپ کو رن کرنے کا. ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا آفیشیلی، افتتاح کرنا ہے، پھر یہاں پہ ایک اچھے عالم کو رکھنا ہے، تو ابھی اس سے پہلے جو ہمیں انتظامات کرنے ہیں اور کرنے پڑ رہے ہیں اس میں آپ تعاون چھوٹا موٹا کرنے کا اتہیا فرما لیجیے، آسانی سے ہو جائے گا. چھت جو ہے نا ٹپک رہی ہے کئی جگہوں سے، اس کی ریپیئرنگ ہونا ہے یا پھر اس کو بدل دینے کا ہے، وہ کام میں تعاون کر دو، اور پارکنگ لاٹ بنوا دو، اور جو دوسری چیزیں الحمدللہ تعالیٰ سب رن
رننگ حالت میں تھا یہ, چرچ چل رہا تھا ماشاء اللہ سے لوگوں کے پاس, اسی سے خریدا گیا ہے. مگر اب یہ کہ جب نیا آدمی خریدتا ہے تو پھر حکومت کہتی ہے کہ بھائی یہ کام کرا کے شروع کرو آپ, تو اس میں یہ کام کرانے ضروری ہیں. تو جو ہمارے لانگ ٹائم کے ایکسپنسز ہیں, اخراجات ہیں, وہ تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور ہم اس میں حصہ بھی لیتے رہیں گے, لیکن رائٹ ناؤ جو ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اس ادارے کو چلا سکیں اور اس کو شروع کر سکیں, اس کا انتظام کر سکیں, یہاں نمازوں کی افتتاح ہو سکے, یہاں کسی عالم کا بہتر نظم ہو سکے, ان کی اچھی خدمت کی جا سکے, ظاہر ہے کہ ایسے عالم کو یہاں پہ لا کے رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ جو آدمی یہاں پر اس کو ادارے کو بسا سکے اور اس ادارے کو سنبھال سکے اور اس ادارے کے اندر ایسی محنت کرے کہ ادارہ بنے. ایک ہے بنے بنائے ادارے میں کام کرنا, اور ایک ہے کسی ادارے کو سنبھالنا اور ادارے کو تیار کرنا اس قابل کہ وہ لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکے. وہ الگ ذہنیت چاہتا ہے, وہ الگ صلاحیت چاہتا ہے. ویسے آدمی کو آپ لائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ جیسے آدمی کو لائیں گے ویسے خدمت بھی کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے جو ایسے ادارے کو ہر اعتبار سے لے کے چلنے والا ہو, یعنی چلانے والا ہو اور سنبھالنے والا ہو ادارے کو, انشاءاللہ تعالی وہ بھی کیا جائے گا. لیکن آپ کا تعاون چاہیے, سب کریں گے انشاءاللہ, اپنی اپنی بساط کی بقدر سب حصہ لیں گے انشاءاللہ. کون کون حصہ لے گا ذرا ہاتھ اٹھا دو بس. ارے بھائی یار اتنا تو ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو قبول فرمائے, اور اللہ پاک آسان فرمائے, برکت فرمائے, اور ہمت عطا فرمائے, اور ہر قسم کی پریشانی سے رکاوٹ سے اللہ پاک حفاظت فرمائے. دعا بھی میں ہی کروں گا, دعا امیر صاحب سے کرا لو. کہاں گے امیر صاحب؟ آگے وضو کر کے. آپ بھی کر دو پھر. مولانا کچھ تو کرو یار, نماز پڑھا بولے تو نماز نہیں پڑھا, بیان کرو بولے تو بیان نہیں. قابلیت کی بات تو ہم قابل نہیں تھے پھر ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قابل تو یا پھر ہم کو بھی کچھ بولنے کا حق نہیں رہتا. امیر صاحب دعا فرما دیں پلیز. ہمارے شریف عبدالعزیز صاحب ماشاء اللہ نیشنل شورا کے ذمہ داروں میں سے بھی ہیں, یہاں کے بھی ذمہ دار ہیں, اہل دعوت میں سے ہیں, قربانیوں والے ساتھی ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں گے انشاءاللہ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Allah forgive all our sins, Allah forgive all the sins that we have committed consciously and unconsciously. Oh Allah, forgive us all the major sins and the minor sins. Oh Allah, use this place as a means of spreading deen throughout the whole world. Oh Allah, make it easy for all the brothers involved and make it possible that all the needs of this facility will be fulfilled by your greatness and through your means. Oh Allah, we beg and beseech you, please. Oh Allah, help us and use us for the service of deen. Oh Allah, use us for the service of deen. Oh Allah, let all those people that are associated with this place and all those people that will study here, oh Allah, let them be such that they will take this deen to the four corners of this world. Oh Allah, make it easy. Oh Allah, protect this environment, protect all the people involved. Oh Allah, give your nusra in such a way that it will be a means of spreading deen and it will be a means of us inculcating taqwa into our hearts. Amen. Oh Allah, please forgive us and have mercy upon us and give us the reality of deen into our hearts. Amen. Oh Allah, please forgive us and make it easy for all the families involved. Oh Allah, and let this be a means so that this could be a facility that could be a means of spreading deen and be an influence for the people to become Muslim. Oh Allah, forgive us and have mercy upon us. Oh Allah, accept our humble and broken dua. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So all our brothers, we thank you for coming, inshallah. May Allah reward you for your patience and time, and we hope inshallah that you will try to do as much as possible.
and inshallah may grow for the success of this facility.
Inshallah.